بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه، شفاعة كتعلق سي ایک بڑا پیارا اور مختصر سا جملہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں: والشفاعت التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار، اور وہ شفاعت بھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے باقی رکھا بمطابق بیان حدیث، وہ بھی برحق ہے. اور پچھلے ہفتے میں، پچھلے درس میں ہم نے امام العلامہ الالبانی رحمت اللہ علیہ اور الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی چند اہم تعلیقات اور شرح بیان کیا تھا. آج کی نشست میں علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی پیاری باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں. میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے ان مسائل کو سنیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. جیسے کہ پیچھے درس میں ہم نے یہ جانے کہ شفاعت کا جو معاملہ ہے، یہ عقیدے کے امور میں سے بہت ہی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے، جیسے کہ شیخ صالح فوزان نے بیان فرمایا تھا. اور ایمان بالیوم الآخر، جو ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، شفاعت پر ایمان کا تعلق اسی سے ہے. اور علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے درس میں جیسے میں نے بیان کیا تھا، فرماتے ہیں کہ شفاعت کی آٹھ قسمیں ہیں. انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ المؤلف شارح الطحاویہ، اور یہ بھی ایک ٹائٹل یاد رکھ لیں، شارح الطحاویہ کا جب آپ یہ لقب سن لیں تو شارح الطحاویہ ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے اچھی شرح آج تک کسی نے نہیں کی. بہت سارے علماء نے اس عظیم عقیدے کی شرح کی ہے، لیکن شارح الطحاویہ کا لقب صرف ایک ہو جاتا ہے، امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے پیارے انداز سے اس عقیدہ کی شرح کی تھی. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شفاعت کے تعلق سے: الشفاعت انواع، شفاعت کی قسمیں ہیں. منها ما هو متفق عليه بين الأمة، بعض ایسی قسمیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. غور کریں، اچھا جملہ پورا پڑھ لوں میں پھر سوال کرتا ہوں. ومنها ما خالف فيه المعتزلة، اور بعض ایسی قسمیں ہیں جن میں معتزلہ نے مخالفت کی. ونحوهم، اور معتزلہ جیسے، من اہل بدع، اہل بدع میں سے. کیا شفاعت کے معاملے میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جملہ پھر سے پڑھوں. منها، شذا فرماتے الشفاعت انواع، شفاعت کی قسمیں ہیں. منها، ان میں سے، ما هو متفق عليه بين الامه، بعض ایسی قسم جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. ومنها، بعض ایسی قسمیں ہیں جیسے آگے بیان کریں گے، ما خالف فيه المعتزله ونحوهم من اهل البدع، اور بعض ایسی قسمیں ہیں جن کی مخالفت المعتزله نے اور ان جیسے دوسرے گروہ نے اہل بدع میں سے. کیا شفاعت کے معاملے میں امت میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب امام صاحب تو امت میں اختلاف ہے، کیا اہل سنت میں اختلاف ہے؟ دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے؟ امت میں اہل سنت بھی ہیں، اہل بدع بھی سارے شامل ہیں. جو بھی اہل قبلہ اسے امت ہی کہتے ہیں، اہل قبلہ سارے، جو کلمہ جس نے بھی پڑھے کلمہ کو، جتنے بھی ہیں گروہ، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے ہیں. اس لیے بعض علماء کی بعض عبارتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بعض لوگوں نے اس عبارت کو پڑھ کے کہتا ہے کہ شفاعت کے معاملے میں اہل سنت کا بھی اختلاف ہے. میں کسی نے کہا ہے کہتے شرح الطحاوی نے کہا ہے, میں نے کس نے تو نہیں کہا ہے, کہتے دیکھے شفاعت کے باب میں. میں کہا غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ اس ایک لفظ سے, الامہ بھی بعض میں وہ کہتے ہیں پوری امت کا اتفاق, اس کا مطلب بعض میں پوری امت کا اتفاق نہیں ہے. میرے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کا اختلاف ہوا ہے اور امت میں اہل بدعت بھی شامل ہیں, لیکن اصول جماعت کا کبھی بھی شفاعت کے معاملے میں اختلاف نہیں ہو, کیونکہ یہ اصول مسائل میں سے ہے. جو بھی اختلاف کرتا ہے اس مسئلے میں اور یہ کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی, شفاعت کا منکر دائرہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے, وہ اہل بدع میں شامل ہو گیا ہے. تو اہل سنت میں قاطبتن کوئی بھی آپ اہل سنت جماعت میں سے کوئی بھی عالم دکھا دیں, صحابہ کرام سے لے کے دور حاضر تک جو سلف عالم الحدیث عالم جو ہے, ایک دکھا دیں جس نے شفاعت کا انکار کیا ہو, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. جس نے بھی انکار کیا وہ اہل بدعت میں اس کا شمار ہوا. آئے دیکھتے کون سی قسمیں ہیں. النوع الاول, پہلے قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں الشفاعۃ الاولی وہی العظمى, سب سے عظیم شفاعت, اور یہ خاص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کوئی بھی مخلوق میں سے, چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو یا ولی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی کتنا قریب کیوں نہ ہو, اس شفاعت کا حقدار صرف اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شفاعت ہے, جانتے کون سی؟ اس عظما کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں, کون سی شفاعت ہے؟ یہ حساب کے لیے, کہ حساب کی ابتدا ہو. 50,000 سال کا دن ہے, سارے لوگ ایک ہی میدان میں کھڑے ہیں اور سارے کے سارے منتظر ہیں کہ اب حساب تو شروع ہو. سورج ایک میل کے فاصلے پر لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق, کسی کو پسینے ٹخنے تک, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو ناف تک, اور کسی کو گردن تک, اور کوئی لوگ ڈوب رہے ہوں گے. تو بہت مشکل دن ہوگا, جہاں پر سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. 50,000 سال, بھئی 5 منٹ میں اس دوپہر کے وقت سورج کے نیچے کھڑے نہیں ہو سکتے. 50,000 سال کا دن ہوگا, سبحان اللہ. اور حالت کیا ہوگی, ابھی میں حدیث صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ دیکھیں کیا حالت ہوگی. اور یہ حالت ہونے والی ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی مومن جھٹلا نہیں سکتا. یہ وقت آنے والا ہے, سب پہ آنے والا ہے. شفاعت عظمی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, تڑپ اٹھیں گے, اور پھر شفاعت کے لیے جائیں گے. شفاعت کیا ہے؟ کہ اب حساب کتاب کا آغاز تو, ابھی 50,000 سال کا دن, یہ سارا وقت گزارے بغیر حساب کے, ابھی حساب تو شروع, پتہ تو چلے ہمارا ہونا کیا ہے. تو شفاعت العظمی اسے کہتے ہیں. اور یہ صحیحین میں اس کی احادیث ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر امام صاحب نے کیا ہے. ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں, میں صرف اس کا مختصر آپ کو میں بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا کھانے کے لیے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں سے کون سا حصہ پسند ہے؟ الذراع, ٹھیک ہے نا؟ ذراع کسے کہتے ہیں؟ بازو, بارک اللہ, بازو جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے فنحس منہ نحس, تھوڑی سی کھایا, پھر فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ, میں لوگوں کا سردار ہوں قیامت کے دن. آپ جانتے ہیں کیسے؟ تو صحابہ کم الرٹ ہو گئے سننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کرے گا. لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں کوئی بھی ہماری شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو بعض لوگ کہیں گے ابوکم آدم، تمہارا باپ تمہارا والد آدم علیہ الصلاۃ والسلام، چنانچہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، بشریت کے والد ہیں، ایک روایت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یعنی شرف ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری شفاعت کیجئے، اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے، آپ نہیں دیکھتے ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آدم علیہ السلام غور سے سنے، فرماتے ہیں آج میرا رب شدید غصے میں ہے، ایسا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا غصہ کبھی کریں گے. اللہ تعالیٰ غصہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غصے سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس، کسی اور کی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہیں گے اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں زمین والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکورا کا لقب عطا فرمایا ہے، اللہ اپنے رب کی ہماری شفاعت کریں، آپ ہمارے حال نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب شدید غصے میں ہے، ایسا غصہ کبھی پہلے نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ایسا غصہ بعد میں کریں گے، میری ایک دعوت تھی، ایک دعا تھی میرے لیے. کون سی دعا؟ دعا مستجاب اسے کہتے ہیں، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے مستجاب، اور ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے. یہ دعا کون سی ہے؟ شفاعت. بارک اللہ فیک. آگے انشاءاللہ آئیے، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مشکلات میں تھے، اگر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، ہر نبی کی ایک دعوت کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، احسان ہے اپنے پیاروں پر، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید سے شدید مشکل کا سامنا کیا، یعنی مکہ کی پیاری سرزمین بھی تھی وہ بھی چھوڑ دی اللہ کے حکم پر، ہجرت کر لی، بیٹا نہیں تھا، سیدہ عائشہ جو سب سے پیاری زوجہ ہے، الطاہر المطہر صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا والے صحابہ اجمعین، زندگی ساری ایک بیٹا مانگتی رہی لیکن ان کے لیے بھی دعا نہ کی. یہ دعا کس کے لیے رکھی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے تھی، جو ہمارے جیسے نالائق لوگ ہیں نا، یہ ہمارے لیے تھی. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کو چھپائے رکھا اس دن کے لیے، جیسے آگے میں بیان کروں گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری ایک دعا تھی، وہ دعا جو تھی میں نے اپنے قوم پر بد دعا کر دی. 950 سال دعوت توحید، آپ صبر تو دیکھیں، تحمل دیکھیں، ہمت دیکھیں، جذبہ دیکھیں. آج بعض داعی 2 مہینے کام کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی کوئی سنتا نہیں ہماری بات، ہمارا مسئلہ کوئی سمجھتے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ کس نے کہا بھی آپ کا مسئلہ کیا؟ آپ کا جو سمجھا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں گھس کے سمجھائیں گے لوگوں کو؟ آپ نے میسج دینا ہے، آپ نے صرف نصیحت کرنی ہے، دل کے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دلوں کو پھیرنے والا نہ تو ہماری زبان ہے اور نہ ہمارا علم ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کا دل پھیر دے. ایک شخص پریشان تھا، داعی ہے، کیونکہ بیٹے اس کی بات نہیں مانتے، شیو کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، اور اس نے مثال دی کہ فلان شخص کو میں جانتا ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے داڑھی رکھیں طالب علم بنے، باپ نہیں چاہتا، اور دونوں بیٹوں کتنی لمبی داڑھی ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کتنے پریشانی کی بات تو ہے، میں روزانہ جھگڑا کرتا ہوں ان سے، بچے سنتے نہیں، سمجھاتا بھی ہوں، اور وہ ہے بچوں کو منع کرتے داڑھی کٹواؤ، وہ داڑھی کاٹتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آپ کے یا میرے یا فلان کے بس میں ہے اپنے بچوں کے دل کو تبدیل کرنا؟ سلف کا بڑا پیارا قول ہے، بعض سلف فرماتے ہیں الادب من الوالدین والہدایت من اللہ، تربیت والدین نے کرنی ہے، ادب ہم نے سکھانا ہے، لیکن کیا ہدایت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہدایت والدین کے ہاتھ میں ہوتی تو آج کوئی نافرمان نظر آتا؟ سبحان اللہ۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، چنانچہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہی عرض کریں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں نے جھوٹ بولے تھے، اگرچہ حقیقت جھوٹ نہیں تھے، ظاہراً جھوٹ تھے، جیسے کہ میں نے قصے میں بیان کیا تھا، قصے میں سنا تو سن لیا، ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا، لیکن انہوں نے اعتراف کیا۔ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھیں آپ، جب بات اللہ کے حق کی ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کی اجازت سے ہی جو کچھ کیا کیا، کیا نبی کبھی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے نا، اجازت اللہ تعالی نے ہی دی تھی، لیکن ظاہر تو جھوٹ ہی تھا نا، سننے والوں نے تو یہی کہا کہ یہ غلط بات ہے، حقیقت کے مخالف نظر آ رہی ہے بات۔ نفسی نفسی، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہی عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں نفسی نفسی، پھر جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ بھی یہی فرماتے ہیں اذهبوا الى غیر، آخر میں فرماتے ہیں اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ لوگ جائیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وہی عرض کریں گے آپ ہمارے حال کو نہیں دیکھتے، ہمارے کیا حال ہو چکا ہے، اپنے رب کی ہماری شفاعت کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقوم، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، شفاعت میں ہی کروں گا میں ہی کروں گا۔ فاقوم فآتی تحت العرش، ذرا غور سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور عرش کی طرف جائیں گے اور عرش کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فاقع ساجدا لربی عز وجل، بس میں سجدہ کروں گا اپنے رب کے لیے۔ ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه لم يفتحه على احد قبلي، پھر اللہ تعالیٰ ایسی حمد و ثنا خاص میرے لیے کھولے گا، یعنی میرے دماغ میں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا ایسے حمد و ثنا، ایسے تعریف کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض ایسے نام بھی ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا۔ دلیل او استأثرت به فی علم الغیب عندک، بعض ایسے نام صرف اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حمد و ثنا کے ایسے خوبصورت الفاظ ڈالیں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ کتنا عرصہ؟ اللہ اعلم، لیکن لمبے عرصے تک سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شفاعت کا معاملہ یہ ہے بس کسی نے ایک اشارہ کر دیا تو جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکن عطا فرمایا ہے، یہ کن فیکن کہاں ہے؟ اللہ تعالی کی مرضی اور اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں ہوتی. پھر کہا جائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطى، کیا مانگتے ہو تمہیں عطا فرمایا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کریں آپ، شفاعت قبول ہوگی. فاقول یا رب، میں عرض کروں گا اے میرے رب، امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. سبحان اللہ، دوسری روایت میں آیا ہے کہ تین مرتبہ اس طریقے سے، ایک روایت میں فیحد لحد، یعنی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا جنت میں چلا گیا، ایک حد کر لی جائے گی، اب اس حد میں اتنے لوگ جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حمد و صلاح کریں گے اللہ تعالیٰ کی، پھر شفاعت کی عرض کریں گے، پھر حد رکھ لی جائے گی دوسری مرتبہ بھی، پھر تیسری مرتبہ. یہ وہ احادیث ہیں جو صحیح احادیث ثابت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر امام صاحب نے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بڑی خوبصورت علمی بات ہے، فرماتے ہیں والعجب کل العجب، ان کو تعجب ہو رہا ہے ایک معاملے سے. معاملہ کیا ہے تعجب کا؟ کہ جن بعض روایات میں شفاعت عظمیٰ کا ذکر ہے، ان میں ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آئیں گے فیصلے کے لیے. اچھا، جن روایات میں یہ جملہ موجود ہے سندن، وہ روایت ضعیف ہے، صحیحین میں روایت موجود نہیں ہے. صحیحین میں جو روایت شفاعت کی ہے ان میں یہ جملہ نہیں ہے. ایک وضاحت کر دوں تفصیل سے پہلے، اللہ تعالی قیامت کے دن آئیں گے حساب کے لیے قرآن مجید سے ثابت ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اس حدیث کی بات ہو رہی ہے. شفاعت کی حدیث میں، جس حدیث میں شفاعت کی حدیث میں جس میں یہ جملہ شامل ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے ابن جریر نے تفسیر میں، جیسا کہ شارح نے ابھی ذکر کیا ہے، اسے روایت کیا ہے، سنن ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ یہ طریق اسماعیل بن رافع مدنی عن یزید بن ابی زیاد، اور یہ دونوں ضعیف ہیں اس کی سند میں، عن رجل من الانصار، اور تیسری علت کیا ہے کہ ایک مجہول راوی ہے، کون ہے انصار میں سے، کون سا رجل ہے یہ. اور حافظ بن کثیر کا یہ کہنا کہ حدیث مشہور، علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس سے لازم نہیں آتا حدیث صحیح ہے، صحت کا لفظ مشہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی شہرت یافتہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہو سکتی ہے. تو علامہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حدیث پہ حکم نہیں لگایا، انہیں حدیث کی شہرت کی بات کی، حدیث ہے بہت کافی مشہور حدیث ہے، لیکن اس یہ لازم نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو اس لفظ سے، تو حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم نہیں تھا کہ حدیث ضعیف ہے، ان کو حدیث صحیح ہے، تو وہ تعجب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس میں بڑی عجب بات ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور وہ شفاعت عظمیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن جو ہے حساب کے لیے اس کو نہیں مانتے. اگرچہ الزم جماعت کا بھی اتفاق ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن آئیں گے، اس پر اتفاق ہے، لیکن جن کو حدیث ملی ہی نہیں، سبحان اللہ، ابھی حدیث ان کو اس حدیث کا علم ہی تھا، ان کے نزدیک حدیث صحیح ہے، تو ایک یہ علم بات رہ گئی تھی، اس کا میں نے مناسب سمجھا کہ میں بتا دوں. وفوق کل ذی علم العلیم، یاد رکھے، کسی کا دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہے، جو ان کا علم تھا وہ دیکھے. سنی عالم جو ہمیشہ تقوی کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اپنے تئیں کوئی بات ایسے نہیں کرتا، روایت آئی ہے ان کی صحیح ثابت ہوئی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور تعجب کا مظاہرہ کیا کہ دیکھے کس طریقے سے ان لوگوں نے اس بات کو چھوڑا، اس کو لے لیا، محققین یہی کام کیا نا. محققین کے نزدیک آپ دیکھیں علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے محدثین کے یہ طریقہ رہا ہے, ایک ہی حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں صحیح ما عدا کذا و کذا, حدیث صحیح سوائے اس جملے کے. عجب سی بات ہے, یعنی یہ جملہ صحیح نہیں باقی حدیث صحیح ہے, اگر اس کو صحیح ماننا بھی اس جملے کے بغیر مان لے. اب سنن کی تحقیق دیکھ لیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی, جب انہوں نے سنن کی تحقیق کی ہے سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ اور نسائی کی, تو بعض لوگ بعض طلبا تعجب کرتے ہیں بھئی یہاں پہ امام صاحب صحیح بھی کہتے ہیں اور پھر استثناء بھی کریں سوائے اس کے, تو میں نے کہا اس میں کیا مشکل ہے, کہتے پھر ضعیف کیوں نہیں کہا. میں کہ کیسے ضعیف کہتے جب حدیث ہے ہی صحیح سوائے اس جملے کے, یہ جملہ جو ہے یہ جملہ درست نہیں ہے. جس نے شامل کیا اس کو یا تو کوئی وہم ہوا یا کوئی گمان ہو کوئی غلطی اس سے ہوئی ہے, لیکن پوری حدیث کو کیسے ہم چھوڑ دیں ضائع کر دیں, یہ بھی ایک علمی بات ہے. بعض لوگوں کے نزدیک ایک جملہ اگر زیادہ ہو گیا شاذ ہے تو پوری حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے, لیکن محققین علماء کو دیکھیں کہاں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے بالکل ایک ہی حدیث کے تعلق سے بھی بالکل کھول کھول کے مسائل کو بیان کر دیا ہے. دوسری قسم اور تیسری قسم امام صاحب فرماتے ہیں شفاعت میں سے, شفاعته صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوام قد تساوت حسناتهم وسیئاتهم, جن کے گناہ برابر ہوئے گناہ اور ثواب, نیکیاں اور بدیاں برابر ہوئی ہیں, ان کی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور تیسری شفاعت جن کی برائیاں بڑھ چکی تھیں نیکیوں سے اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ, ان کو جہنم میں داخل سے روکنے کی شفاعت ہوگی. کتنی ہو گئی؟ تین. پہلی شفاعت العظمى, دوسری برابر نیکیاں اور برائیں برابر ہو گئی ہیں تو شفاعت ہوگی کہ جنت میں چلے جائیں, تیسری جن کی برائیاں زیادہ ہو چکی تھیں نیکیوں سے ان کے لیے شفاعت ہوگی کہ وہ جہنم میں ابتداء داخل ہی نہ ہو, ورنہ مصیر کیا تھا ان کا, جہنم میں جانا تھا جب تک ان کے گناہ صاف نہ ہو جاتے, لیکن شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے روک دیا جائے گا, جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. چوتھی قسم کی شفاعت رفع درجات من يدخل الجنہ, جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں اب ان کی بلندی درجات جنت میں, یہ بھی شفاعت کریں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال جتنی کی زیادہ ہوں گے نیکیاں اتنی جنت میں درجے بلند ہوں گے. جی ہاں, اعمال یہاں پا کے ختم ہو گئے, اب شفاعت یہاں سے اٹھا کر اوپر لے جائیے ان درجات تک جہاں پر اعمال انسان نے ایسے عمل نہیں کیے اس مومن مسلمان نے کہ وہ ان اعمال کی بنا پر اس سے زیادہ اونچ جگہ پر چلا جائے, لیکن شفاعت کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے یہ بلندی عطا فرمائے گا. اچھا, ایک یہاں پہ معاملہ ہے, معتزلہ نے شیخ صاحب فرماتے اس شفاعت کا اقرار کیا ہے. عجب بات دیکھیں, معتزلہ نے, یہ نوٹ کر لیں کہ کبھی پوچھ لوں گا میں, معتزلہ نے ساری شفاعت کا انکار کیا سوائے ایک کے. کون سی شفاعت ہے؟ کہ جو جنت میں ہیں ان کی بڑی بلندی درجات. اس کو کیوں ماننا جانتے؟ جی نہیں, قرآن کے علاوہ بھی ان کے اوپر پھر وہی عقیدہ کی بات آ گئی جو پیچھے درس میں نے پوچھا تھا, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ جنت میں ابتدا میں داخل ہو چکے ہیں نا, تو کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے, جو کبیرہ گناہ کرتے تو جنت میں جاتے کافر ہوتے, اور کافر جو ہے وہ شفاعت کام نہیں آتی اس کے, اس لیے ان کے اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایک ہی شفاعت جو ہے وہ مانتے ہیں. دیکھیں غلطی کیسے ہوتی ہے, پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں, اہل بدعت کا یہی ہمیشہ طریقہ رہا ہے, پہلے مسئلہ کا فتویٰ دیتے پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں, جب کچھ ہاتھ میں نہیں آتا پھر ضعیف یا کوئی بھی دلائل لے لیتے ہیں اور قرآن کی آیات کی تحریف کر دیتے ہیں تاویل کے نام پر. پانچ قسم کی شفاعت کے بعض اقوام لوگ نہیں دیکھیں, بعض لوگوں کے لیے یعنی افراد نہیں قومیں, بعض لوگوں کے لیے شفاعت کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے بغیر عذاب کے بغیر حساب کے. اور اس کی دلیل سے ایسا فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں سیدنا عکاش بن حصن کی حدیث, جب انہوں نے دعا کی کہ وہ بھی ان 70,000 میں شامل ہو جائیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب بغیر حساب کے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. چھٹے قسم کی شفاعت جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت. نئی بات ہے, جہنم میں داخل ہو گئے, شفاعت سے باہر نہ نکل سکے وہ, لیکن تخفیف عذاب کے لیے شفاعت کام آئے گی. کوئی مثال, ابو طالب بارک اللہ فیک, ابو طالب کی شفاعت اور یہ خاص ان کے لیے ہے. اہل شرک اہل کفر میں سے کسی کے لیے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئی, اگر کام آئی ہے تو یہ خاص شفاعت ہے ابو طالب کے لیے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. سبحان اللہ, ایک شخص زندگی ساری اپنے بھتیجے کا دفاع کیا, اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کیا, کیوں؟ وہ خود نہیں چاہتا تھا. بارک اللہ فیک, آخر وقت میں زبان پہ کیا تھا, الا ملتی عبد المطلب, عبد المطلب کے دین پہ میں مر رہا ہوں. کیا دین تھا عبد المطلب کا؟ بت پرستی تھی, اور کیا تھا؟ شرک. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے چچا نے, سیدنا عباس نے سوال بھی ان کے چچا سیدنا عباس نے کیا تھا, ابو طالب نے بڑی آپ کی مدد کی ہے, آپ کے لیے انہوں نے جنگ مول لی تھی, دشمنی لے لی تھی اپنی قوم سے, آپ کی حفاظت میں اپنی زندگی لگا دی, کیا آپ ان کے کام آ سکتے ہیں؟ سوال دیکھیں. سبحان اللہ, کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ایک شخص کو ہوگا اہل کفر میں سے, جن کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے, جن کی گرمی کی شدت سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. سے مسلم کی دوسری روایت میں آیا کہ نام کیا ہے؟ ابو طالب. اور یہاں پر دیکھیں بعض صوفی جو ہیں کیونکہ علم سے دور ہیں, وہ میری یہی گزارش ہے, واللہ علم نور ہے, جس نے اپنا عقیدہ اور اپنا دین علم کی بنیاد پر قائم کیا ہے, واللہ اس کی دنیا میں روشنی روشنی ہوتی ہے, اور جس نے جہالت پر اور اندھیروں میں اپنے دین کو قائم کیا تو ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مان لیں کہ ابو طالب کفر پہ مارا, ابو طالب جہنم میں ہے, دماغ ابل جائے گا؟ نہیں, ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, سند دیکھ لیں بالکل صحیح ہے, کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. عقل کیوں نہیں مانتی بھائی؟ عقل اس لیے نہیں مانتے کہ ایک شخص نے دفاع کیا ہے, اللہ نے اس کو عذاب کیوں دے گا؟ ایک شخص عذاب ہی چاہتا ہے تو کیوں نہیں اللہ اس کو عذاب دے گا؟ اور جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی یا حفاظت کی تھی, جو کچھ بھی کیا, جہنم میں تخفیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی تہ میں ہوتا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں. تو جہنم کی تہ میں ہونا اور جہنم کے اوپر والے درجے میں ہونا فرق نہیں ہے. سبحان اللہ, لیکن فرق اس کو نظر آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و بصیرت سے نوازا ہو. چھٹے نمبر پہ شفاعت ہو گئی ہے, ساتویں نمبر پہ شفاعت جنت میں داخل ہونے کی شفاعت. جنت کا دروازہ بند رہے گا, اور ہمارا ایمان ہے, یہ بات ذرا غور سے سن لیں. بعض لوگ کہتے ہیں, مخالفین کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کے منکر ہیں. یہ معروف اور مشہور ہے کہ الحدیث جو ہے وہ شفاعت کے منکر ہیں. اب کتنی شفاعت پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ساتویں ہیں, ابھی آٹھویں بھی آنے والی ہے. ہم ایک نہیں, آٹھ شفاعت کی قسموں کا اقرار کرتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. اور سب سے بڑی بات سن لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اسے بڑھ کر بات کیا کہوں میں؟ جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو دستک نہیں دیں گے, جب تک ان کے لیے جنت دروازہ نہیں کھولے گا, کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم شفاعت منکر کیسے ٹھہرے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہی ساتویں قسم کی شفاعت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روایت واضح الفاظ ہے, انا اول شفیع فی الجنہ, میں سب سے پہلا شفاعت کروا رہا ہوں جنت کے لیے. آٹھویں قسم کی شفاعت ایک رہ گئی, کون سی ہے؟ ایک رہ گئی ہے, جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں امت میں سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے. ہاں, ذرہ بھر ایمان برابر جو ہے, جس کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے, تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی. اور اس کی دلیل ایک یہ روایت ہے, دوسری روایت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شفاعتی لأهل کبائر من امتی, شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. پھر امام صاحب نے ایک اور روایت بیان کی ہے, روا البخاری رحمہ اللہ فی کتاب التوحید, امام بخاری کی جیسے کہ صحیح بخاری ایک اور کتاب بھی ہے کتاب التوحید کے نام سے. اور دیکھیں سلف صالحین توحید کے کس طریقے سے اہتمام کرتے تھے. آج ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان سے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یار ہر درس میں توحید کی بات کرتے ہیں, بتائیں کچھ آتا نہیں کہ نہیں آتا ان کو, یہی کچھ آتا ہے بھائی ہمیں, اور کچھ نہیں آتا ہمیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید الگ سے ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر الگ سے ان کی ایک کتاب التوحید ہے, پوری تصنیف ہے کتاب التوحید کے نام سے, جس میں انہوں نے پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں, اور ان میں ایک لمبی سی جو روایت ہے یہاں تو بیان کی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں شفاعت کے تعلق سے لوگوں کے تین قسمیں ہیں, مشرکین, نصارہ اور اہل بدع غلات میں سے جو اپنے مشائخ میں غلو کرتے ہیں, یعنی صوفی جو ہے وہ سب کے لیے شفاعت کا اقرار کرتے ہیں. دوسرے جو انکار کر رہے ہیں شفاعت کے, معتزلہ اور خوارج. اور تیسرے سنن الجماعت ہیں جو شفاعت کا اقرار کرتے ہیں شرطوں کے ساتھ. ایک مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو نوٹ کر لیں. اور یہ مسئلہ انہوں نے امام صاحب نے بیان کیا ہے صفحہ نمبر 236 میں, فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا, یہ ایک مسئلہ ہے. نبی کے صدقے, ولی کے صدقے جیسے ہم عام سنتے ہیں, اس مسئلے کی میں ایک مسلسل تفصیل بتا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث مدد فرما, یا علی مدد فرما, اور کہتے کہ ہم وسیلہ بنا رہے غوث کو اور سیدنا علی کو, حقیقتاً ہم پکار نہیں رہے, حقیقتاً ہم وسیلہ بنا رہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ شفاعت نہیں, کہ ہم شفیع بنا رہے کہ سیدنا علی اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شفاعت کر اللہ تعالیٰ کے ہیں. حقیقتاً یہ نہ تو وسیلہ ہے اور نہ ہی شفاعت ہے. شفاعت میں نے کیا کہا ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک محتاج ہے, ایک حاجت روا ہے, اور بیچ میں وہ ذات ہے جو سفارش لے کے جاتے اس محتاج کی حاجت روا کی طرف اور حاجت روا مان لیتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں, جب کوئی شخص کہتا ہے یا علی مدد, یہاں پر کتنی ہیں, دو ہیں یا تین ہیں؟ دو ہیں, دو ذاتیں ہیں, ایک پکارنے والا, ایک جسے پکارا جا رہا ہے. وسیلے میں بھی تین ہیں, شفاعت میں بھی تین ہیں, وسیلہ شفاعت ملتے جلتے چیزیں, اور وسیلہ کا مفہوم شفاعت سے زیادہ وسیع ہے, کیونکہ آپ نماز کو وسیلہ بناتے ہیں, دعا کو وسیلہ بناتے ہیں, لیکن شفاعت میں ایک ذات ہوتی ہے بیچ میں جو آپ کو ملا دیتی ہے. تو یا علی مدد کہنا, یا غوث مدد کہنا, یا حسین کہنا, یہ سارے کے سارے یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ندا ہے اور دعا کے لیے ہوتی ہے, اور پکار دعا عبادت ہے, عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, جب کوئی شخص پکارتا ہے غیر اللہ کو تو اسے کہتے شرک فی العبادہ. تو یہ مسئلہ تو گیا. دوسرا مسئلہ یہ کہنا کہ نبی کے صدقے یا فلان ولی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. یاد رکھیں, اے اللہ تعالیٰ کسے پکارا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. نبی کے صدقے نبی کو بیچ میں لایا جا رہا ہے, لیکن کس چیز میں؟ دعا میں. یہ شرک نہیں ہے, بدعت ہے. جیسے کہ شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں, نبی کے صدقے ولی کے صدقے سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا شرک نہیں ہے. کیوں شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اللہ تعالیٰ کو دے دیا. بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. دعا عبادت ہے. وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی, لیکن کیا اس طریقے کی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگی؟ کسی ابراہیم کے صدقے یا اسماعیل کے صدقے یا آدم کے صدقے کبھی ہے؟ نہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے. کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کی ہے یا اللہ نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے آسانی فرما؟ ہرگز نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. شرک کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور ذات کو نہیں کیا جا رہا. آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے اس مسئلے میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں, یہ بات ہو رہی شفاعت کی, کب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی ہو رہی ہے. کیا دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے. بعضوں کا دعا کرنے والا یوں کہتا ہے بحق نبی کا او بحق فلان یقسم علی اللہ باحد من مخلوقاته, کہ فلان کی قسم اللہ تعالیٰ پر, نبی کی قسم اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما. حق نبی کا معنی شیخ صاحب فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے حق سے, یعنی اے اللہ تعالیٰ نبی کی قسم ہے تجھ پر. جیسا فرماتے ہیں فہذا محذور من وجہین, یہ جائز نہیں ہے. اس کی دو وجوہات. نمبر ایک انہو اقسم بغیر اللہ, اس نے قسم کس کی کھائی؟ غیر اللہ قسم کھائی. والثانی اعتقاد ان الاحد علی اللہ حقا, دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے. کیا کسی کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے؟ حق تو ہمارا ہے, یعنی ہمارے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن مخلوق میں سے کیا کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اتنی بڑی ذات آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے؟ نہیں بھائی, حق نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے دعا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو شفیع بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ مانے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مخلوق کچھ کر سکتی ہے؟ مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. تو یہ دو غلطیاں یہاں پہ. دوسرا, اگر کسی کی مراد یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں الاقسام علی اللہ بحق فلان, اب اللہ کی قسم فلان کے حق سے, پہلے مخلوق کی قسم تھی اللہ تعالیٰ پر حق کو بیچ میں لا کے, یعنی اے اللہ تعالیٰ جو نبی کا حق ہے, جو یہ عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں, اب اس عظمت کو حق سمجھا گیا ہے, اب اس حق کی قسم ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی دی جا رہی ہے. تو یہ تو شیخ صاحب فرمائے جائز نہیں ہے. اگر یوں کہا جائے اللہ کی قسم فلان کے حق سے, قسم اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن حق نبی کا ہے, جیسا فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی قسم کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور خالق کے لیے ویسے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات قسم کا تو اس نے شرک کیا. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ولہذا قال ابو حنیفہ, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا وصاحباہ, ان کے دونوں شاگرد جو ہیں, یکرہ ان یقول الداعی اسألک بحق فلان او بحق انبیائک و رسلک, مکروہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے. کیونکہ حنیفہ کے نزدیک مکروہ کی دو قسمیں, مکروہ تنزیہ, مکروہ تحریمی, اور یہ ان کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. یہ حرام ہے, یعنی کوئی شخص کوئی دعا کرے یوں کہے اسألک بحق فلان, کہ اللہ فلان کے حق سے میں تجھے سوال کرتا ہوں, یا آپ کے انبیاء یا رسولوں کے حق سے, یا بیت الحرام کے حق سے, مشعل الحرام کے حق سے, ونحو ذلك. حتى كره ابو حنیفہ ومحمد رضی اللہ عنہما ان يقول الرجل اللهم اسألک بمقعد العز من عرشك, یہ بھی فرماتے ہیں جائز نہیں. ولم يكره ابو یوسف, ابو یوسف اس جملے کے تعلق سے ان کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے. شیخ صاحب وجہ فرماتے ہیں لم يبلغه الاثر فيه, کیونکہ یہ جو اثر ہے, یہ جو روایت ہے ان تک پہنچی نہیں تھی, تو اس لیے انہیں اجتہاد سے یہ بات کر لی. دو قول ہو گئے. تیسرا قول دیکھیں آپ, بجاہ فلان, وہ تارف نے قلو بجاہ فلان لتوس الیک بانبیائک ورسلک واولیائک, یعنی فلان کے, جیسے ہم کہتے ہیں فلان کے صدقے, نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے, یہ لفظ جیسا فرماتے ہیں وهذا ايضا محذور, یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اگر یہ توسل جو وسیلہ بنانا جو ہے جائز ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس پہ عمل کرتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر وہ آمین کہتے، جیسے کہ نماز استسقاء میں، بارش طلب کرنے کی نماز میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، صرف عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور معروف کے صحیح بخاری کے شیخ صاحب یہاں پر بھی اسے کوٹ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب سید عمر کے زمانے میں شدید قحط آیا اور انہوں نے سید عباس کو گھر سے بلایا اور اللہ اور ان سے یہ عرض کی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے دعا کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس قصے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سوال اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ ہم اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں سید عباس کے صدقے یا نبی کے صدقے، بلکہ انہیں براہ راست دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ سیدنا عباس کا ہونا ہی کافی تھا کہ ان کا جو درجہ ہے، ان کی جو شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بلند ہے، تو یہ بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عباس کے صدقے سے دعا مانگی گئی ہے. شیخ فرماتے ہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف جو ہے اسے عباس سے بڑھ کر ہے. تو اگر جائز ہوتا تو آپ تو سید عمر اور صحابہ کرام صرف یہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز نہیں اور بدعت ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر وسیلہ جو مشروع ہے ان کی چند مثالیں دیتے ہیں کہ جو غار کا قصہ ہے، تین ساتھی جو غار میں پھنس گئے تھے اور اس میں عمل صالح کو، جو بھی آپ عمل صالح کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جو بھی عمل صالحہ کرتے ہیں، آپ اس عمل صالح کو اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ طلب علم ہے. جب جو علم آپ سیکھ رہے ہیں، دو رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے، کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے، آپ نے عمرہ کیا ہے، حج کیا، کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے، آپ اس عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کبھی مصیبت آ گئی، آپ کہیں اللہ تعالیٰ میں نے جو فلان وقت فلان شخص کے لیے جو میں نے جو صدقے میں دیا تھا، اس کی میں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کو اگر تو نے قبول فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو اس طریقے سے کہنا جائے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو تین ساتھیوں قصے کا جو قصہ تھا اور معروف روایت ہے، جیسے کہ اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں مختلف اعمال صالحہ تھے جن کو ان تین لوگوں نے وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. پھر وہی بات کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کا شفاعت بشر کے ہاں، اس کا فرق بیان فرمایا اور پھر شفاعت کی شرطیں بیان فرمائی کہ بغیر اجازت کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اور صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث، یہ عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنی عبد مناف لا املک لکم من اللہ شیئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا. یہ عظیم حدیث ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سب بہت پیارے اور قریبی تھے، سب سے ایک ہی اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے کچھ کر جاؤ دنیا میں، اپنے نجات کا ذریعہ کی بنیاد رکھو اس دنیا میں. کیا بنیاد ہے نجات کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید. جب یہ بنیاد موجود ہے تب تو میں سفارش کر سکتا ہوں، اگر یہ بنیاد تم لوگوں نے خود نہیں رکھی اس دنیا میں تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ایک گزارش ہے آخر میں، وقت ختم ہو گیا ہے. بعض حنفی علماء اور طلاب علم سخت مخالفت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص، ان کا ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ ہم ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ایک ہی بات کرتے کہ آپ لوگ ناانصافی سے کام لیتے ہیں، چلو ابھی انصاف سے کام لے لیتے ہیں، آج کے درس میں انصاف سے کام لے لیتے ہیں. آپ لوگوں کے نزدیک نبی کے صدقے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ان کے نزدیک، میں آپ سے منزل، میرا مقصد وہی ہے، جائز ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، کل جمعہ کے دن ہے، آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، آپ یہ سوال کر لیں کسی بھی سے بھی، کوئی بھی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ یہ سوال کریں کہ نبی کے صدقے سے یا ولی کے صدقے سے دعا مانگنا آپ کیا کہتے ہیں، جواب سن لیں. دوسرا سوال ان سے پوچھ لیں، کیا امام ابو حنیف رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بات درست ہے، اس طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ نوٹ کر لیں جواب، کہتے ہاں. عجب بات، میں نے جن سے پوچھو کہتے ہاں. تیسرا سوال، آپ علم کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں یا بغیر علم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہم جانتے ہیں. اگر جانتے تو دکھا دیں، آج تک کوئی نہیں دکھا سکا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ جواب ہے جو ان کے خود ایک حنفی عالم نے، کہ آپ حنفی ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہم حنفی ہیں، بالکل سینہ تان کے کہتے حنفی ہیں. حنفی کیوں ہیں آپ؟ امام حنیفہ سے آپ نسبت ہے آپ کی کہ نہیں؟ اب امام صاحب نے اس مسئلے کو آپ بات کر لیں. امام صاحب فرماتے کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا جائز ہے. امام صاحب کی اس بات کو میں اپنی طرف سے نہیں لے کے آیا ہوں، آپ کے عالم نے بتایا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، العلامہ شرح العقیدہ الطحاوی العلامہ ابن عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب آپ لوگوں کی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، عالم بھی آپ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہمارے عالم نہیں ہیں، آپ جانے وہ جانے، میں حنفی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حوالہ بھی وہی دے رہے ہیں، تین یا چار مختلف قسم کے الفاظ، کہتے سارے کے سارے جائز نہیں ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں، یا تو آپ کہیں ہم حنفی نہیں ہیں، تب تو بات بنتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو پھر امام صاحب کے قول کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس مسئلے کو تو مان لینا چلو، کہ یہ کہنا نبی کے صدقے ولی کے صدقے کہنا جائز نہیں ہے. دیکھیں کتنے لوگ مانتے ہیں، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ مان جائیں اور اپنی ہر دھرمی چھوڑ دیں، ورنہ پتہ شیطان کا ایک وسوسہ ضرور رہتا ہے، ابھی تو ایک بات منوا رہے ہیں، کل اور بات بھی اور بھی منوائیں گے، پرسوں اور بھی منوائیں گے، پھر دس دن کے بعد ہمیں باہر نکلا دیں گے، جماعت سے بھی باہر ہوں گے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاو ہے میرے بھائیوں. آپ نے حق کو دیکھ لیا نا، سن لیا، مزید تحقیق کرنا چاہتے ہو جا کے کرو، لیکن جس ماحول میں آپ رہتے تحقیق نہیں کرنے دیں گے آپ، ان کی تحقیق یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ جائز ہے. کیا نبی کی کوئی عظمت نہیں ہے؟ فلان کی کوئی عظمت نہیں؟ بھائی عظمت کی بات کون ہے؟ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کہنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے. اس شخص صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، علمی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں، آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صحابہ کرام نے کی تو ہمیں دکھائے. اور یہی وجہ کہ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ کر یہ بندے کیا کہتے ہیں، اصول میں اشعری ماتریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں. اگر سچے حنفی ہوتے تو اصول بھی امام صاحب کے لے لیتے. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ واللہ آج امت میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں لفظ گمراہی کس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ جو ہے، یہ دوسرا عقیدہ جو ہے جس کو ہم اسی جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے کون سا تھا؟ الفقہ الاکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہاں سے ہم نے اے مسئلہ عقیدے کا آغاز کیا تھا. آج پھر وہی بات ہو رہی ہے،
آخر وجہ کیا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت آپ لوگوں کی ہے، حنفی آپ لوگ ہیں، اور عقیدہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، تسلیم ہم لوگ کریں سے عقیدے کو، اور آپ لوگ کہتے ہیں حنفی ہم ہیں. ایک کوئی انصاف تو کرے نا ذرا، اگر حنفی بننا بھی تو پکی حنفی بنے، عقیدہ بھی لے لیں امام صاحب کا، لیکن کچے حنفی بن کے فروع لے لیے اور اصول چھوڑ دیے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصول سب سے پہلے ہیں، فرائض تو بعد میں ہی آتا ہے نا، تو اصل پہلے ہوتی ہے نا. لیکن عجب سی بات ہے، بعض لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اس کو شروع کریں جی، سوال پوچھ لیں آپ، تاکہ وہ دوسرا بھی شروع کر لیں.